الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کے سورہ مبارک احزاب کی یہ دو آیتیں لاہور میں گزشتہ تین شبوں سے ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہیں. ارشاد الہی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اگر یہیں تک ٹھہر کر غور کریں تو چار لفظی ترکیبیں ہیں جن میں دو طلب ہے، دو عطا. خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ. عام ترجمہ یہ ہے کہ خدا کے لیے تقویٰ اختیار، خدا کا تقویٰ اختیار. اس سے بھی عامیانہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. میں گزشتہ تین شبوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اتقوا اللہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے والوں، اللہ کا لحاظ کرو. یہ پہلی طلب ہے، اللہ کا لحاظ کرو، تقویٰ اختیار کرو، یہ پہلی طلب ہے. دوسری طلب ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہ بات کہو جو مستحکم ہو، وہ بات کہو جو درست ہو، وہ بات کہو جو ہر اعتبار سے صحیح اور استوار ہو. دو مطالبے ہوئے، ایک مطالبہ تقویٰ اور دوسرا مطالبہ قول سدید. اس دو مطالبے کے جواب میں عطا ربانی کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم. پروردگار وعدہ فرما رہا ہے کہ تم یہ کام کر لو، دو ہم تمہارے سارے کام بنا دیں گے۔
سبحان اللہ،
اس ایک ہی عطا میں رہ کیا گیا۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے سارے کام بنا دیں گے۔ اور انسان کو چاہیے کیا؟ ایک چیز رہی جاتی ہے، انسان مختلف امور انجام دیتا ہے، مختلف کام کرتا ہے، مختلف منصوبے ہوتے ہیں انسان کے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی کوشش کرے برابر ہو، ہر کام اس کا نتیجہ خیز ہو۔ اور دراصل یہ جو روزمرہ ہے یا یہ جو محاورہ ہے، کام بن جانا، یہ کہتے تبھی ہیں جب کام مثمر ثمر ہو جائے، یعنی جب کام نتیجے تک پہنچ جائے، جب نتیجہ حاصل ہو جائے۔ جس ہدف کے لیے، جس مقصد کے لیے کام شروع کیا گیا ہے، وہ مقصد حاصل ہو جائے تو آپ بے اختیار کہتے ہیں کہ کام بن گیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کہیں کہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہر کام بن جائے، دوسری طرف یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ہر غلطی درگزر کر دی جائے، ہر خطا معاف کر دی جائے، ہر لغزش نادیدہ قرار دی جائے، نظر انداز کر دی جائے، اسے چشم پوشی کی جائے، یا یہ کہ ہر کام بن جائے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہر کام بن جائے، ہر بگڑا ہوا کام بھی بن جائے۔ کبھی کبھی صرف یہ کہہ دینا بھی بڑی دعا کے مترادف ہوتا ہے، پروردگار ہمارے بگاڑے ہوئے کام تو سنوار دے۔ بگڑے ہوئے نہیں، بگاڑے ہوئے۔ تو بہرحال ایک طرف یہ کہ ہر منصوبہ نتیجے تک پہنچے، نتیجہ خیز ہو، دوسری طرف یہ کہ ہر خطا معاف کر دی جائے۔ اگر یہ دو چیزیں حاصل ہوں تو پھر شاید انسان کے دل میں کوئی تمنا باقی نہ رہے۔ دونوں کا وعدہ کر لیا گیا۔ پہلے فقرے میں کہا گیا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام کام بنا دیں گے، اور ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری ہر خطا چھپا دیں گے۔ ہر خطا چھپا دیں گے، پردہ پوشی کریں گے۔ اب کوئی بات رہ گئی؟ کتنا، چار فقروں میں چار مختصر ترکیبوں میں دو لفظی ترکیبیں ہیں، اطیعوا اللہ، اتقوا اللہ، دو لفظ، اتقوا اللہ، بظاہر دو لفظ۔ اب وہ نحوی تجزیہ کیجیے گا تو مشکل میں پڑ جائے گی لفظ۔ ابھی عربی گرامر کی کلاس تو ہے نہیں، اس لیے ادھر رخ نہ کیجیے۔ اتقو ایک لفظ، اللہ دو لفظ، قول سدید میں قولو قولا سدیدا، قولا سدیدا دو لفظ، یصلح لکم اعمالکم دو لفظ، یغفر لکم دو لفظ۔ بظاہر یہ دو دو لفظی تراکیب ہیں، بظاہر یاد رکھیے گا، میں نے کہہ دیا عربی نحو کے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو پھر بہت سے مسائل سامنے آئیں گے۔ عربی میں ایک حرف کبھی پورا ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک حرف، ایک واو فاعل کی جگہ ہے, ایک واو فاعل کی جگہ. کبھی ایک حرف پورا کلمہ ہوتا ہے, بلکہ کبھی ایک حرف پورا جملہ ہوتا ہے, بلکہ قرآن پڑھیے تو ایک حرف پوری کتاب ہوتا ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں, یہ جملے میں مقرر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا ہر حرف ایک کتاب ہے. الف لام میم, یہ تین حرف نہیں ہیں, تین کتابیں ہیں. اور ان کتابوں کو وہ نہیں پڑھ سکتے جو دنیا میں آ کے مکتب میں جا کر کچھ حاصل کرتے ہیں. ان کتابوں کو وہ پڑھ سکتے ہیں جو دنیا میں آتے ہی آغوش مادر میں تلاوت شروع کرتے ہیں. تو وہ ایک الگ بحث ہے, نحوی بحث الگ ہے, بلاغی بحثیں الگ ہیں, عرفانی بحثیں الگ ہیں, تنزیلی بحثیں الگ ہیں, تعویلی بحثیں الگ ہیں. میں سادہ سطح پر, نہایت سادہ سطح پر, تاکہ پیغام دور تک پہنچے اور جو بھی سنے اسے یہ بات یاد رہ جائے, دو عطائیں ہیں, دو طلبیں, دو طلب ہے. دو چیزوں کا حکم دیا گیا اور اس کے مقابلے میں دو چیزوں کا وعدہ کیا گیا, اور وہ دو جن کا حکم دیا گیا وہ بھی بے پناہ ہیں, اور دو جن کا عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا وہ بھی بے پناہ ہیں. بلکہ کہنا چاہیے کہ پہلا ہی کلمہ, کل کی مجلس اگر ذہن عالی میں ہو کہ پہلا ہی کلمہ اتقو, میں نے گزارش کی تھی پورے قرآن مجید کا عملی پیغام کے اعتبار سے اگر ایک لفظ میں خلاصہ کیا جائے تو وہ ہے اتقو. تقوا اختیار بہت غور سے جا کے متن قرآن پڑھی شروع سے لے کر آخر تک, اور صرف پڑھیے نہیں جذب کیجیے, اور واقعا تقویٰ اختیار کیجیے جہاں تک ممکن ہو, جہاں تک آپ سے ممکن ہو تقویٰ اختیار کیجیے. بغیر تقویٰ کے نہ دین حاصل ہو سکتا ہے, نہ دنیا سنور سکتی ہے, نہ آخرت محفوظ ہو سکتی ہے. یہ ایام ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام حسین علیہ السلام کی یاد کے لیے مخصوص ہیں. آج بطور خاص ان کا روز شہادت ہے, کل شب شہادت, آپ نے ان کے مصائب سنے, شب تابوت کی زیارت فرمائی. آپ کی یہ آرزو کاش ہم ہوتے تو امام کے ماتم میں شریک ہوتے, امام کے غم میں شریک ہوتے, امام کی مصیبتوں میں شریک ہوتے, امام کے حق کا دفاع کرتے. یہ دلوں میں جذبہ ہے نا, اسی کے ساتھ یہ طالب علمانہ جذبہ بھی ضرور ہوگا کہ کاش ہمیں وہ زمانہ ملتا تو ہم اس زبان مبارک سے اپنے کانوں سے خود ان کے نورانی مواعظ کو سنتے, ہم براہ راست ان سے قرآن و حدیث کا درس حاصل کرتے, ہم زبان معصوم سے درس تقویٰ لیتے. یہ جذبہ بھی تو ہونا چاہیے. اگر یہ جذبہ ہے تو کتابوں میں حضرت کے اقوال موجود ہیں. قول بہت مختصر سا, آج کی مجلس کا تبرک یہی ہے, چھوٹا سا جملہ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں لا يقل عمل مع تقوى. تقوى کے ساتھ کوئی عمل کم نہیں ہوتا. عمل کم و زیادہ ہوتا ہے نا. بھئی کسی نے دو رکعت نمازیں پڑھی اور کسی نے 100 رکعت نمازیں پڑھی تو ظاہری معیار کیا ہوا؟ 2 رکعت نمازوں کو آپ مقدار کے لحاظ سے کم سمجھیں گے اور 100 رکعت کو آپ زیادہ سمجھیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ 2 رکعت نماز تقویٰ کے ساتھ انجام دی گئی ہے تو وہ کم نہیں ہے. کوئی بھی عمل, ایک کلمہ خیر آپ نے کسی کے حق میں کہا, توجہ ہے, ایک کلمہ خیر کسی کے حق میں کہا, کہیں کسی کی بے جا غیبت ہو رہی تھی, آپ نے اس غیبت کا موضوع بدل دیا اور اس شخص کا دفاع کیا. ایک کلمہ خیر کا اس کے حق میں تقویٰ کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, للہ فی اللہ, یہ عمل کم نہیں ہے. ممکن ہے کہ یہی ایک کلمہ خیر آخرت میں سبب نجات بن جائے. تقویٰ کے ساتھ کوئی چھوٹے سے چھوٹا, بظاہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تقویٰ کے ساتھ اگر انجام دیا گیا ہے تو وہ کم نہیں ہے. فرماتے ہیں لا یقل عمل مع تقویٰ. اس کے بعد فرماتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں, وَكَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ, اور وہ عمل کیسے کم ہو سکتا ہے جسے اللہ قبول فرما لے. اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ وہ عمل قبول ہوتا ہے کہ جو تقویٰ کے ساتھ ہو. تقویٰ کے ساتھ کوئی عمل انجام دیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا. وَكَيْفَ يَقِلُّ عَمَلُ مَا يُتَقَبَّلُ, جو عمل قبول ہو جائے وہ کم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عمل قبول ہو جائے وہ کم نہیں ہو سکتا. یہ بجائے خود 2 چھوٹے چھوٹے فتوے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام. ایک فتویٰ اور یاد آ رہا ہے, یہ فتویٰ بھی ہوا ہے کہ جسے آپ توہرہ بنا کر اپنے سامنے ہر وقت آویزہ کر سکتے ہیں. ہر شخص کی کرامت نفس, ہر شخص کی شرافت نفس, ہر شخص کی اپنی اہمیت, کون ہے جو اپنی اہمیت کا قابل نہیں ہے؟ دنیا میں تمام تر اختلافات انا ہی کی خاطر تو ہیں, رشتہ داریوں میں اختلاف انا کی خاطر, پروفیشنز میں جو لوگ ہیں ان میں اختلافات انا کی خاطر, سیاست میں جو لوگ ہیں ان میں اختلاف انا کی خاطر, علم دین میں جو لوگ ہیں ان میں اختلاف انا کی خاطر, انا ولا غیری میں سب مبتلا ہیں. اس لیے ہر شخص کے سامنے اس کی عزت نفس ہے, مگر عزت نفس کا معیار کیا ہے, پیمانہ کیا ہے, سچی عزت کیا ہے اور عزت کا ناقص تصور کیا ہے, یہ معصوم کی زبان سے امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کرمت علیہ نفسو ہانت علیہ الدنیا. بس مختصر سے جملہ, جس کو اپنی عزت نفس عزیز ہو دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے. کیا فارمولہ ہے, غور کیجیے گا اسے. لوگ عزت نفس کا معیار یہ بناتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا جس کے پاس ہو وہ عزت نفس کا مالک ہے. زیادہ سے زیادہ دنیا تسخیر جو کر لے وہ عزت نفس کا مالک ہے. عزیز شہر وہ ہے جس کا اقتدار شہر پر ہو. مولا کیا فرماتے ہیں, من کرمت علیہ نفسو, جس کے سامنے خود اس کا نفس کریم ہو, شریف ہو, عزیز ہو, صاحب عزت ہو, صاحب کرامت ہو, اپنا نفس جس کو عزیز ہو, جس کی نگاہ میں اپنے نفس کی عزت ہو, اس کے سامنے دنیا حقیر ہو جاتی ہے. حانت علیہ الدنیا, دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے. چار پانچ کلمات ہیں بس, من کرمت علیہ نفسو حانت علیہ الدنیا, گن کے سات لفظ, سات چھوٹے چھوٹے الفاظ عربی کے, کیا قیامت کے الفاظ ہیں اور کیا طرز شرافت انسانی ہے اس میں, کیا طرز عظمت انسانی ہے اس میں. یہ جو درس عظمت انسانی اس جملے میں کس کے لیے بارزش ہے, کس کے لیے قابل فہم ہے, کس کے لیے معنویت رکھتا ہے, کس کی زندگی سے ریلیونٹ ہے, یہ ریلیونس اس کا کس کی زندگی کے ساتھ ہے, وہ جو اہل تقویٰ ہے, جو اس بات پہ عمل کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والوں اللہ کا لحاظ کرو. اگر آپ اجازت دیں تو صرف اذان عالیہ میں ایک نقطے کو تازہ کرتا ہوا آگے بڑھوں, جو لفظ تقویٰ سے متعلق ہے, پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن ذہنوں میں تازہ ہو جائے. اصل میں لفظ تقویٰ جو اس کا مادہ ہے, جو روٹ ورڈ ہے, اس کے لحاظ سے اس میں ڈر کے معنی پائے نہیں جاتے, بلکہ اس میں حفظان کے معنی پائے جاتے, بچاؤ, ڈر نہیں, بچاؤ. دونوں میں زمین کا آسمان فرق ہے. عام طور پر ترجمہ جو کر دیا جاتا ہے ڈرو, واقعاً یہ ترجمہ کوئی بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے, بلکہ اسے بہت نقائص فکری, ذہنی اور نفسیاتی پیدا ہو جاتی ہیں, بہت اشتباہات پیدا ہو جاتی ہیں. تقویٰ میں اصل معنی حفظان کے ہیں, اصل معنی بچاؤ کے ہیں. اور اب عربی زبان میں اس کے جتنے استعمالات ہیں, جتنے بھی استعمالات ہیں, سب کھنگالیں تو یہی معنی, جوہر معنی یہ نکلیں گے, تقویٰ یعنی بچاؤ, ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ, برباد ہونے سے اپنی محنت کو بچاؤ, اپنی دولت کو, اپنی عزت کو, اپنی آبرو کو, اپنی جان کو, ان تمام چیزوں کو بچانے کے معنی ہے تقویٰ. لغوی اعتبار سے یعنی ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے صرف یہ ہے بچاؤ. حکم الہی کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اتقوا اللہ, تو یہ اللہ کا لفظ کس لیے آیا یہاں پر؟ یہ اس لیے آیا کہ تم یہ سب اپنی خاطر نہ بچاؤ ورنہ شرک ہو جائے گا, خدا کی خاطر بچاؤ تاکہ توحید کا حق ادا ہو جائے گا. یہ ہر جگہ جو قرآن مجید میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, اللہ کا تذکرہ کس لیے؟ بہت اہم بحث ہے. دیکھیے حضرت امام سید سجاد زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں مجلسیں ہو رہی ہیں. حضرت کا درس کیا ہے؟ درس تقویٰ ہے. حضرت کا درس کیا ہے؟ درس عبادت ہے. حضرت کا درس کیا کیا ہے؟ درس زہد ہے. حضرت کی میراث کیا ہے؟ میراث تقویٰ ہے, میراث عبادت ہے, میراث بندگی ہے. اور حضرت ہی کے ارشادات اور قرآن مجید کے ارشادات کی روشنی میں اس بحث کو طے کرنا ہے. بندگی کس کے لیے؟ خدا کے لیے. زندگی کس کے لیے؟ خدا کے لیے. موت کس کے لیے؟ خدا کے لیے. اب جو توحید کا تصور اور خدا کا تصور ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے, الحمدللہ, یہ بات اپنی جگہ ہے, میں مقرر عرض کر چکا ہوں کہ آج روح زمین پر جتنے بھی ادیان ہیں, جتنی بھی ملتیں ہیں, جتنی بھی قومیں ہیں, کسی کے پاس وہ کامل ترین توحید نہیں ہے جو الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہے. جو توحید اہل اسلام کے پاس ہے, جو توحید اہل قرآن کے پاس ہے, جو توحید امت قرآن کے پاس ہے, جو توحید امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے, توحید کسی کے پاس نہیں. اور اب کسی سے توحید صاحب جلال و جمال وحدانیت, کسی سے کلمہ توحید قبول بھی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کلمہ توحید بوسیلہ مصطفیٰ ادا نہ ہو. بہت دقیق مسائل, یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, سمجھانے کی ہیں. کسی سے توحید قبول نہیں ہوگی, ثنویت کے واسطے سے توحید قبول نہیں ہوگی, تثلیث کے واسطے سے توحید قبول نہیں ہوگی, کثرت کے راستے سے توحید قبول نہیں ہوگی, صنم پرستی کے واسطے راہ سے توحید قبول نہیں ہوگی. توحید قبول ہوگی تو صرف محمد کے واسطے سے, علی کے وسیلے سے, حسین کے تصدق سے. یہ سلسلہ ہے. کیوں عرض کروں؟ حالانکہ جو قلوب, جو اذہان, جو عقلیں, جو فراستیں فضائے مجلس میں پروان چڑھتی ہیں, ان کے لیے یہ مطالب اجنبی نہیں ہیں. مگر چونکہ آواز دور تک جاتی ہے اور اب تو دیر تک باقی رہتی ہے, اس لیے یہ مطالب گزارش کر رہا ہے کہ توحید جو اصل الاصول ہے, توحید, توحید حق صمدی, ذکر کثیر کا بھی تو سلسلہ چل رہا ہے نا, ذکر کثیر میں اس نسخے کی جان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس میں بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے. اور تسبیح ہے حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ آخر میں ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیے, 33 مرتبہ الحمد للہ کہیے, 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیے, اور آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ, یہ جو توحید ہے, اسلام نے جو توحید پیش کی ہے جس سطح پر, قرآن نے توحید جس سطح پر پیش کی ہے, خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ جو توحید پیش کی ہے, اور جس توحید کی حفاظت علی نے کی ہے, جس توحید کی حفاظت اہل بیت نے کی ہے, جس توحید کی حفاظت زہرا نے کی ہے, جس توحید کی حفاظت حسن و حسین نے کی ہے, وہ توحید صرف الفاظ تک محدود نہیں, وہ توحید جس طرح ہماری رگوں میں بلکہ جسم کے ریشے ریشے میں خون کی روانی ہے، اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں توحید رواں دواں ہونی چاہیے۔ بس یہ بات جو ہے یہ سمجھنے سمجھانے کی ہے، خوب توجہ سے سمجھنے کی بات ہے، خوب توجہ سے سمجھانے کی بات ہے، اور پورے وجود کے ساتھ برتنے کی بات ہے۔ یہ سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں، برتنے کی بات ہے۔ زندگی جو اس مقام توحید تک نہیں پہنچ سکتے وہ نہ مصطفیٰ کو سمجھ سکتے ہیں نہ اہل بیت مصطفیٰ کو سمجھ سکتے ہیں، مقامات مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ نہیں سکتے، ان کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی ریاضت سمجھ میں نہیں آتی، ان کے اقدامات سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ خاموش کیوں رہے اس وقت، یہ بیٹھ کیوں گئے اس وقت،
کیا بات ہے،
انہوں نے صلح کیوں کر لی، انہوں نے جنگ کیوں کی، انہیں نے صلح کی تھی تو انہوں نے کیوں جنگ کی، انہوں نے جنگ کی تھی تو وہ کیوں خاموش رہے۔ یہ سب باتوں کا جواب بس مل جائے گا اگر حقیقت توحید منتشر ہو، اگر محمد و آل محمد کا رشتہ خدا سے سمجھ میں آ جائے۔ محمد اور آل محمد کا رشتہ ہے خدا کے ساتھ جو وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ سوالات سر ہی نہیں اٹھاتے۔ خوب اچھی طرح یہ جملے یاد رکھیے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا، محمد الرسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کہیے لا الہ الا اللہ۔ عجیب جملہ ہے، جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے سرشاری کا جملہ ہے، اور جو ان حقائق سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے تعجب کا جملہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہنا کمال نہیں ہے، پورے وجود سے اس طرح کہنا کمال ہے جیسے ابو طالب نے کہا تھا۔ منافق بھی کہتے ہیں، تعریف کیا ہے منافق کی، منافق کی تعریف کیا ہے، منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے، بلکہ میں جس ملک سے آیا ہوں اس ملک کی زبان استعمال کروں، منافق کی پریبھاشا کیا ہے، منافق زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو منافق کیوں ہے؟ منافق اس لیے ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہتا ہے لیکن اپنے پورے وجود سے نہیں کہتا، اپنے دل سے نہیں کہتا، اپنے عمل سے نہیں کہتا۔ دل سے اور عمل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے معنی ہیں کہ انسان علی ولی اللہ کہنے کا ہے۔ ایک استعاراتی جملہ، علی ولی اللہ کہنے کے معنی یہ ہیں۔ کیا معنی علی ولی اللہ کے؟ علی ولی اللہ کہنے کے معنی ہے اے خدا گواہ رہنا کہ ہم تیری وحدانیت پر ایمان لائے ہیں، اے خدا گواہ رہنا کہ ہم تیرے نبی محمد عربی کی خاتمیت پر ایمان لائے ہیں، اگر اے خدا تجھ کو اور نبی کو قبول نہ کیا ہوتا تو ہم علی کو قبول نہ کر علی ابن ابی طالب سے کیوں ہے؟ کس علی کو ہم چاہتے ہیں؟ کس علی سے رشتہ ہے ہمارا؟ جس نے زندگی بھر کبھی اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. اس علی سے ہمارا رشتہ ہے کہ جس کی اپنی میراث لٹتی رہی اس کے لیے علی نے حاصل کرنے کی کوئی جدوجہد نہ کی. لیکن علی کے رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر کوئی آنچ نہیں آئی. اسی لیے عشق علی علامت ایمان ہے. کسی رشتہ دار کی مذمت کی اس لیے علی نے قتل کیا؟ علی کو خود کسی نے آ کر برا بھلا کہا, علی نے قتل کیا؟ کوئی روایت کہیں نہیں ملتی کہ کسی سبب سے علی نے کبھی کسی کو کے اوپر تلوار اٹھائی ہو, الا بخاطر خدا, الا بخاطر خدا. اگر کل کی مجلس ذہن میں ہو اور وہ روایت ذہن علی میں ہو کہ جو مولانا روم کے حوالے سے میں نے نقل کی تھی کہ جنگ احزاب میں میدان خندق میں اس زمانے کا مشرکین اور کافرین کا سب سے بڑا سورما, مشرکین کا کافرین کا بہت بڑا پہلوان, ان کی نگاہ میں بہت بڑا بہادر, شجاع, سورما. یہ اور بات ہے کہ رسول کی نگاہوں میں تو کتا تھا. اب آج کل جوانوں میں, نوجوانوں میں سیر و سلوک کا ذوق بہت بلند ہو رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے. ہر بچہ, ہر جوان, بچے, بچیاں سب پوچھتے ہیں ہم اگر اخلاقی مراتب طے کرنا چاہیں, عرفان حاصل کرنا چاہیں, سیر و سلوک کی راہ میں آگے بڑھنا چاہیں تو کس کتاب کو پڑھیں, کس استاد کے پاس جائیں, کون سا دستور العمل ہے ہمارے لیے. یہ ذوق چونکہ بلند ہو رہا ہے اور یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک اہل تقوا کا, ابھی حال کی بات ہے کہ ایک بزرگوار حضرت آیت اللہ, مجھے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل رہا ہے, ابھی حال میں انتقال ہوا ہے, حضرت آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری عرفا میں سے تھے, خاندان عرفا کا, اہل ریاضت, اہل سیر و سلوک, اہل عرفان کے مرجع اعلیٰ تھے گویا. چھوٹا سا واقعہ سنا دوں, صرف اس شخص کی عرفانی بلندی کے اعتبار سے, ریاضت کی بلندی. آپ بتائیے کہ کسی نے خواب دیکھا ہو, کوئی دوسرا اس کا خواب سمجھ سکتا ہے؟ بیٹے نے خواب دیکھا ہو, باپ کو پتا ہو کہ بیٹے نے آج کیا خواب دیکھا؟ جب تک بیٹا بیان نہ کرے. بیوی نے خواب دیکھا ہو, شوہر بتا سکتا ہے کہ کیا خواب دیکھا؟ دو سر ایک ہی تکیے پر ہوں, ایک خواب دیکھ رہا ہے, دوسرے سر کو پتا چل سکتا ہے؟ نہیں پتا چل سکتا نا, جو خواب دیکھے گا اسی کو معلوم ہے. حضرت عارف باللہ, واصل باللہ, آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری نجف اشرف میں رہا کرتے تھے, فقیہ عظیم الشان, صاحب عروۃ الوثقی, علامہ سید محمد کاظم یزدی کے نواسے تھے. نجف اشرف میں رہتے تھے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی ایران میں رہتے تھے. جب حضرت امام خمینی تشریف لائے نجف اشرف, تو خود حضرت امام خمینی کے فرزند حضرت آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی رحمت اللہ علیہ شہید, انہیں علم سیر و سلوک کا خاص شرف تھا اور بہت کم عمری میں بہت بلند مراتب تک پہنچ گئے تھے. انہوں نے ظاہر ہے جس فن کا شرف ہو وہ اپنے فن کے ماہرین کو تلاش کرتا ہے. نجف میں آنے کے بعد وہ آیت اللہ کشمیری کی خدمت میں پہنچے. آیت اللہ کشمیری بلند مراتب تک پہنچ چکے تھے کہ طالب علم, آیت اللہ کشمیری کے درس میں شریک ہوئے, ان کی صحبت سے فیض اٹھایا اور جا کے اپنے والد آیت اللہ خمینی سے تعریف کی کہ واقعاً وہ بزرگوار اہل کشف و کرامت ہے, اہل تقویٰ ہے, اہل ریاضت ہے, اہل معرفت ہے. امام خمینی کی ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, ویسے تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں مگر چاہا کہ کرامت ظاہر ہے, اب بیٹا جا کے یہ پوچھنا کہ میں نے 10 سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب کیا تھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ امام خمینی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جا کے اپنے عرفان کے استاد سے پوچھنا، میں نے 10 سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا. انسان زندگی میں کتنے خواب دیکھتا ہے؟ اب یہ ایک خواب دیکھا تھا، کون سا خواب دیکھا تھا؟
اللہ اکبر.
میں نے 10 سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب کیا ہے؟ خواب بھی وہ بتائیں، خواب میں نے دیکھا بیان وہ کریں اور تعبیر بھی بتائیں. اور آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی شہید جو آج نجف اشرف میں حرم امیر المومنین میں منارہ حرم کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے کہا تو مسکرا کے انہوں نے ان کا خواب بھی بیان کیا، تعبیر بھی بیان کیا. یہ میں معصوموں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، برابر غیر معصوم عرفا کا تذکرہ ہے. جب یہ ایسے ہیں تو کیسے
تلخ لہجے میں کہا کہ وہ بے ادب
صحن مولا میں بے طہارت گزر رہا
ہے.
یعنی اس بزرگوار کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص بغیر وضو داخل ہوا ہے. کون کس کے وضو کو دیکھتا ہے؟ حدیث میں ہے وضو نور ہے. نور وضو کو وہ دیکھتا ہے جس کے دل میں نور معرفت ہو، نور تقویٰ ہو. یہ بزرگوار، یہ بزرگوار جو عرفا ہیں، یعنی گویا جن کے لیے یہ تعبیریں روا ہیں کہ خاکی ہیں، خاکی ہیں، غیر معصوم ہیں، یہ عرفا جب اس منزل پر آئیں کہ یہ سمجھ لیں کہ اس شخص کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، اس وقت با وضو ہے یا بے وضو ہے، با غسل ہے یا بے غسل ہے، اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی جن کی شان میں آیتیں تطہیر واضح
ہیں.
ظاہر سے لے کر باطن تک. کل جو جملہ عرض کیا تھا، عرفا، یہی عرفا، یہ اس منزل پر ہوتے ہیں. خود آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے واقعات ہیں کہ کوئی آتا تھا تو اس کو اس کی شکل باطنی بتا دے گی، ارے میاں اپنا خیال رکھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تمہاری صورت پتا ہے کیا ہو چکی ہے. اور جس حیوان کے کی شکل ہو چکی ہوتی تھی وہ بتا دیتے. اب یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. اور یہاں تک کہ لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا، خوف کھانا شروع کر دیا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ اس وقت کے مرجع تقلید، مرجع وقت، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم طباطبائی، آیت اللہ محسن حکیم، انہوں نے کہلایا یا بھائی عبد الکریم کشمیری، کیا آپ چاہتے ہیں حوضے کا دروازہ بند ہو جائے، حوضہ ویران ہو جائے؟ ارے سب انسان ہیں، سب گناہگار ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے. ایسا نہ کیجئے کہ سب کے باطن کے اسرار منکشف ہو جائیں، ان کی تربیت کیجئے. اللہ ستار ہے، آپ بھی ستاری سے کام لیجیے. اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کیا، ملاقات بند. یہ بھی نہیں کہ ہر ایک کو بتا دیتے، لیکن بعد جس کو چاہتے تھے بتا دیتے. خود ان کا بیان ہے کہ پھر اس کیفیت سے مجھے بڑا رنج ہونے لگا، دل پہ یہ کیفیت ایک بوجھ ڈالتی تھی. اس لیے کہ ہم جسے مومن سمجھ رہے ہیں، متقی سمجھ رہے ہیں، وہ سامنے آیا تو کچھ اور نہیں کرتا، تو پھر خدا سے دعا کی پروردگار یہ جوہر سلب کر دے تاکہ باقی مجھے نظر نہ آئے. تفصیلی واقعہ ہے، جس استاد سے انہوں نے دستور العمل لیا تھا اور یہ ریاضت کی تھی تاکہ باطن شناس ہو جائے، اسی استاد سے جا کے کہا کہ اب خستہ ہو گیا، اب تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کیفیت سلب ہو جائے. دعا کی، عمل کیا تاکہ سلب ہو جائے. بات یہاں تک آئی. یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ جب ایک عارف کسی کو کتا کہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کی روح کتا ہو چکی ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب خلق عظیم رحمت للعالمین نے اس کو صرف غصے میں آ کر، غیظ و غضب میں آ کر کہا تھا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. ایک حقیقت کا اظہار تھا، ایک حقیقت کا اظہار تھا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. توجہ ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وقت تقریباً تمام ہو گیا. گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ سب کیفیتیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں. یہ ایک غیر معصوم اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ باطن شناس ہو جاتا ہے، ایک غیر معصوم اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ دوسرے کے اعمال کی کیفیت سے واقف ہو جاتا ہے، ایک غیر معصوم اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ دوسرا خواب دیکھتا ہے اور یہ خواب پر مطلع ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کیا خواب دیکھا تھا، یا خواب کوئی دیکھتا ہے، تعبیر کوئی بیان کرتا ہے، اہل تقویٰ ہر ایک کے سامنے اپنے خواب نہ بیان کیا کیجیے. یاد رکھیے یہ اس چھوٹے سے منہ سے ایک بڑی سی نصیحت ہے. ہر ایک کے سامنے نہ اپنے خواب بیان کیا کیجیے نہ اپنی آرزوئیں. یعنی جملہ بدل دوں, ہر ایک کے سامنے نہ بند آنکھوں کا خواب بیان کیا کیجیے نہ کھلی آنکھوں کا خواب, نہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے جو خواب دیکھتے ہیں آپ وہ بیان کیا کیجیے. ہر کس و ناکس کے سامنے نہ بند آنکھوں سے جو خواب دیکھتے ہیں وہ بیان کیا کیجیے, اس کے سامنے بیان کیجیے جو اہل تقویٰ ہو, اہل معرفت ہو, اہل محبت ہو, اہل ولایت ہو, آپ سے ہمدردی کا رشتہ رکھتا ہو. یہ جب غیر معصوم اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کس وسیلے سے, کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اپنی زندگی سے ہر طرح کا شرک دور کرتا ہے اور توحید کے بلندتر مراتب تک پہنچتا ہے. اصل ہے توحید, وہ توحید جو زبان تک محدود نہیں ہے, جملے تک محدود نہیں ہے, کلمے تک محدود نہیں ہے, بلکہ پورے وجود سے توحید, پورے وجود سے توحید. پھر عرض کروں, اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اسے شاعرانہ سمجھ لیجئے, خطیبانہ سمجھ لیجئے یا حقیقت پسندانہ سمجھ لیجئے, تعبیر ضرور شاعرانہ ہے. یہاں تو ہم نے مثال دی ایک ایسے اہل توحید کی, ایک ایسے اہل تقویٰ کی کہ ایک نے خواب دیکھا, 10 برس بعد دوسرے نے خواب بیان کر دیا. میں جملہ استعمال کر رہا ہوں, میں اکثر قلب مشیت کی ترکیب استعمال کرتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ خواب مشیت کی تعبیر جو بیان کر دے, یا منصوبہ مشیت کو جو پہلے سے بیان کر دے, اس کے بارے میں آپ کیا خیال فرمائیں گے؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آمنہ کے آغوش میں در یتیم عبداللہ کی ولادت ہوئی اور جناب آمنہ نے, سید آمنہ نے نو مولود بچے کے کرامات معجزات کا بیان کیا, اور آنے کے بعد گھر پر جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ابو طالب پیدا ہونے والا بچہ بڑا نورانی ہے, بڑا مبارک ہے, اس بچے کے پیدا ہوتے ہی ایسا نور بلند ہوا کہ ہم شام اور بصرہ تک کے قلعے اور محلات دیکھ رہے تھے. ابو طالب نے مسکرا کے کہا گھبراؤ نہیں, صبر کرو, صبر کرو, 30 برس کے بعد تمہاری آغوش میں اس کا ولی پیدا ہو جائے گا. خدا کی قسم جتنے انسانی کمالات ہیں وہ صرف نور توحید سے پیدا ہوتے ہیں. جتنے انسانی کمالات ہیں, سچے انسانی کمالات, سچی انسانی قدریں, جب تک انسان اہل توحید نہ ہو وہ قدریں پیدا نہیں ہو سکتی. یہ بحث طلب بات ہے, جو ملحد ہوں گے, جو کمیونسٹ ہوں گے, جو منکر حقیقت ابدیاں ہوں گے, ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اور آئے گی تو اعتراف آسانی سے نہیں کریں گے. لیکن بہرحال وہ بحث, وہ مقام بحث الگ ہے. اس وقت یہ جملہ اہل ایمان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بغیر توحید کوئی جوہر انسانی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جوہر پیدا کرو کہ ہر عمل سے توحید آشکارا ہو. جب ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو تقویٰ کے معنی ہے صرف بچاؤ، جب قرآن کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں تو معنی ہوتے ہیں اللہ کی خاطر بچاؤ۔ اتنی سی بات واضح کرنے کے لیے یہ تمام باتیں گزارش کی۔ ڈکشنری میننگ کیا ہے، لغت میں کیا ہے؟ بچاؤ۔ اور قرآن جب کہے اتقوا اللہ، رسول جب فرمائے کہ تقوی اختیار کرو، معصوم جب کہیں تقوی اختیار کرو، خدا کے لیے تقوی اختیار کرو، تو اس کے کیا معنی؟ تم اپنی عزت اپنے لیے نہ بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ۔ تم اپنا مال اپنے لیے نہ بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ۔ تم اپنی جانیں اپنے لیے نہ بچاؤ، خدا کے لیے بچاؤ۔ اپنے لیے بچاؤ گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ خدا کے لیے بچاؤ گے تو ہر چیز بقا کے دامن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ اور پھر اس حفاظت کا معیار بدل جائے گا، انداز بدل جائے گا۔ بس اب بیان کو سمیٹ رہا ہوں۔ خدا کے لیے بچانے کا انداز الگ ہوتا ہے، اپنے لیے بچانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نظر ہی بدل جاتی ہے، دنیا کا تصور بدل جاتا ہے، زندگی کا تصور بدل جاتا ہے، موت کا تصور بدل جاتا ہے، ہر چیز بدل جاتا ہے، ہر چیز بدل جاتا ہے جہاں خدا کا تصور درمیان میں آ جائے، جہاں اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے، جہاں اللہ کا لحاظ پیدا ہو جائے وہاں ہر چیز بدل جاتی۔ کہ زندگی موت نظر آتی ہے، موت زندگی نظر آتی ہے۔ اسی لیے اہل حق کلمہ حق پر مر مٹنا پسند کرتے ہیں، لیکن باطل کے ساتھ جینا پسند نہیں کرتے۔ کیا سبب ہے اس کا؟ کیا سبب ہے؟ باطل کے ساتھ جینا پسند نہیں ہے، حق پر مر جانا پسند ہے۔ یہ بات دہراتے سب ہیں، لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں کتابوں میں، سب پڑھ لیتے ہیں، دہرا دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں بھی آ جاتی ہے تو اس کی لذت محسوس ہے، مزہ محسوس نہیں ہوتا۔ بس اب میں تو چند مطالب کی طرف اشارہ کروں گا اور آپ تڑپ تڑپ کے لیے کیا کریں۔ اہل توحید کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی آیتوں کو سن کے بے اختیار سجدہ کرتے ہیں، بے اختیار گریا کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے، عام طور پہ جو تلاوت کرتا ہے وہی سجدہ کرتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے وہی سجدہ کرتا ہے، مگر ہم نے ایک ایسا بھی منظر دیکھا کہ باپ تلاوت کر رہا ہے، بیٹا سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ، دیکھیں آپ کے دلوں کی کیفیت کیا ہے، کیسی منقلب ہو گئی طبیعتیں، کون باپ تلاوت کر رہا ہے، کون بیٹا سجدہ کر رہا ہے۔ باپ نو کی نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے، حسین ابن علی نو کی نیزہ پہ تلاوت کر رہے ہیں، علی ابن الحسین سجدہ کرتے۔ یوں ہی میرے آقا کو سید الساجدین نہیں کہا، یوں ہی میرے آقا کو زین العابدین نہیں کہا جاتا۔ اللہ اکبر، کیا مراتب ہے! یہ وہ مقامات ہیں جن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، یہ مقام کو سمجھنے کے لیے بڑے ضبط کی بھی ضرورت ہے، بڑی ریاضت کی ضرورت ہے، بڑے مبالغے کی ضرورت ہے۔ کیسے عرض کروں وہ منظر کی تفصیل؟ کل شب کی مجلس میں عرض کر رہا تھا، رخصت آخر کے وقت جب آقا امام حسین تشریف لائے، کیفیت تھی، امام زین العابدین علیہ السلام غشی کی کیفیت میں تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہا لے کر بھائی کو بھتیجے کے خیمے میں تشریف لائیں، بھتیجے کو دیدار کیا، بھتیجے نے بابا پر نظر ڈالی اور ایک سوال کیا پھوپھی سے کہ پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ کل بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، آج بھی کہا تھا، اس جملے کی المناکی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اماں یہ کون ہے، کیوں پوچھنا پڑا، یاد ہے نا کل کے جملے، سب نے دہرانا چاہیے۔ مگر ہاں یہ جملہ ایسے میں ایسے دہراؤں، ایسے یاد دلاؤں، کل عرض کر چکا ہوں کہ حسین علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں تو آپ کی قبا لہو مہان ہے، اس قبا مبارک پر کہیں اکبر کا لہو ہے، قاسم کا لہو ہے، محمد کا لہو ہے، اور دامن قبا میں عباس کا لہو ہے۔ اور چہرہ مبارک پر شیر خار معصوم کا لہو ہے۔ ہم پہنچتا ہے جناب سید سجاد کو کہ پھوپھی سے پوچھیں یہ کون ہے، اس طرح بابا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھوپھی نے کہا بابا ہیں، اور پھر امام حسین نے خود مخاطب فرمایا، اب بیٹا سید سجاد بس میں تمہیں رخصت کرنے آیا ہوں، بیٹا میری وصیتیں سن لو۔ یہ وصیتیں، کچھ وصیتیں کتابوں میں موجود ہیں، چلتے چلتے امام نے ایک دعا فرمائی ہے، وصیت میں ایک دعا تعلیم فرمائی، اور وصیت میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ بیٹا کبھی، اب یہ وصیت ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن تک امام کی تعلیمات پہنچنی ہیں، فرماتے ہیں بیٹا کبھی بھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ تلوار طلب کی، عصا طلب کیا، نیزہ طلب کیا، امام نے سمجھایا، پھوپھی نے سمجھایا، امام رخصت ہوئے، اور اس کے بعد امام سجاد کو پھر غشی سی ہوئی۔ ادھر کربلا کے بن میں امام حسین نے آخری یادگار جہاد کیا، عصمت کی تاریخ میں، جہاد کی تاریخ میں، ازل سے ابد تک کی تاریخ میں اس جہاد کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جہاد ہے جس پر ایک امام معصوم نے خود ناز فرمایا ہے، اور اپنے مجاہد صحابیوں کو آواز دی ہے کہ دیکھو اب اس بوڑھے پیاسے کی جنگ ہے۔ مسلم، قریش، زہیر، عباس، اور جنگ کا حق ادا کیا، جہاد کا حق ادا کیا، کب تک جہاد فرماتے ہیں؟ بس اب چند جملے، کب تک جہاد فرماتے ہیں؟ منصوبہ مشیت کو مکمل ہونا تھا، حضرت کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا، حضرت نے جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ غیب کی صدا سنی، اور ادھر جسم سے اتنا لہو بہ چکا تھا کہ آپ اپنے فرض پہ درمدانے لگے۔ حضرت فرض مبارک سے زمین پر فوراً نہیں آئے، روایتوں میں جسم نازنین حسین پر اتنے تیر پیوست تھے، مبارک تیروں پر معلق رہا ہے۔ میں کیسے عرض کروں کہ حسین نے کیسے آخری سجدہ ادا کیا ہے؟ جب تمام تیر جو سینے کی طرف سے پیوست تھے پشت کی طرف سے پار ہو گئے، حسین نے آخری سجدہ ادا کیا ہے۔ بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، آپ تڑپ تڑپ کے گریا فرما رہے ہیں، میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسین نے آخری سجدہ ادا کیا، اور اس کے بعد قاتل نے گستاخی کی، بے ادبی کی، آپ کا سر مبارک جسم نازنی سے جدا کیا، اور جب سر مبارک جدا ہوا اور نیزے پہ بلند ہوا تو زمین کربلا لرز اٹھی، زمین و آسمان کے درمیان صدا بلند ہوئی، قد قتل حسین فی کربلا، حسین قتل ہو گئے کربلا میں۔ اس آواز نے سید سجاد کو دوبارہ بیدار کر دیا، سید سجاد نے سرحانے پہلے سے پھوپھی کو موجود پایا، کہا پھوپھی اما ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، خیمے کا پردہ ہے۔ اس میں یہ کمال توحید ہے کہ باپ کی شہادت پر لگا ہوا سر لو کے لہنا پر دیکھ کر سجدے قائم، یہ ذکر کثیر، یہ ثنائے الہی، یہ تکبیر الہی، یہ تحلیل الہی، یہ تسبیح الہی، جس کی میراث ہے اسے کہتے ہیں زین العابدین۔ ملت اسلامیہ کو اہل توحید بنا، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں جانا، معبود فیضان محمدی کو فیضان اہل بیت محمد تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دے۔ حضرت ولی راسل کو اس میں ضرور عطا فرمانا، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رحمت و عطا فرمانا۔